السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ سب کو ایمان اور عمل کی بہترین کیفیت میں رکھے, صحت اور عافیت کے ساتھ. ہر ایک جس کے کان میں یہ آواز آ رہی ہے, اللہ تعالیٰ اس کو ظاہری بیماریوں سے اور بیرونی اندرونی ہر طرح کے شر سے بچائے. آج ہم سیرت کی کچھ چیزیں پڑھیں گے. ہم پڑھیں گے پیج نمبر 437 کے اینڈ سے, غزوہ بنو لہیان سے شروع کریں گے. رہی کو مختوم. اس سوچ کے ساتھ سنیے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کتنے چیلنجز تھے اور آپ نے کتنے زیادہ فتنوں کے بیچ میں رہ کر اپنے کام کیے, دین کا پیغام پہنچایا. اور ہم بعض اوقات بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بنیاد بنا کر جو کام کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی چھوڑ دیتے ہیں, تو پھر خیر اور رحمت کہاں سے آئے. میری نظر میں اپنی ذمہ داریوں پہ جمے رہنا, جیسا بھی ہو, جس طرح کے حالات ہوں, جیسا کر سکیں, یہ اللہ کی رحمت کو لے کر آتا ہے, بجائے اس کے کہ بہترین حالات کے نام پر ہم انتظار ہی کرتے رہیں اور وہ وقت کبھی نہ آئے. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ غزوہ بنو لہیان کیا تھا. بنو لہیان وہی ہیں جنہوں نے مقام رجی میں 10 صحابہ کرام کو دھوکے سے گھیر کر 8 کو قتل کر دیا تھا اور 2 کو اہل مکہ کے ہاتھوں فروخت کر دیا تھا, جہاں وہ بے دردی سے قتل کر دیے گئے تھے. لیکن چونکہ ان کا علاقہ حجاز کے اندر بہت دور حدود مکہ سے قریب واقع تھا اور اس وقت مسلمانوں اور قریش اور عرب کے درمیان سخت کشاکش برپا تھی, اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس علاقے میں بہت اندر تک گھس کر بڑے دشمن کے قریب چلے جانا مناسب نہیں سمجھتے تھے. یہ حکمتیں ہیں جو آپ کو سیرت پڑھنے سے سمجھ آتی ہیں. کہاں جانا ہے, کتنا رکنا ہے, کیا لمٹ ہے, کہاں تک جا سکتے ہیں, تو ضرور جانا ہے, اور سیرت سے یہ کچھ سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن جب کفار کے مختلف گروہوں کے درمیان پھوٹ پڑ گئی, ان کے عزائم کمزور پڑ گئے اور انہوں نے حالات کے سامنے بڑی حد تک گھٹنے ٹیک دیے, تو آپ نے محسوس کیا کہ بنو لہیان سے رجی کے مقتولین کا بدلہ لینے کا وقت آ گیا. یہ بھی نوٹ کیجئے, جو الحاق اور جو سمجھوتے اور جو ثمر بائد یا جو کسی کے ساتھ مل کے کام کرنے کی بنیادیں کفر پہ ہوتی ہیں نا, یا کچھ ذاتی مفادات پہ, وہ زیادہ دن نہیں چلتی. زیادہ دن حق چلے گا, حق کی بات پہ ہی چلے گا, اور یہاں بھی ایسا ہی ہوا. اور دوسری بات اسے نوٹ کیجئے کہ اللہ کے نبی مناسب موقع کا انتظار کرتے تھے اور جب پھر موقع سامنے آتا تو ایک سیکنڈ بھی دیر نہ کرتے, ایک سیکنڈ دیر نہ کرتے. ہم بعض دفعہ مواقع کھو دیتے ہیں صرف پلاننگ اور انتظار اور بہترین حالات کے آنے کے انتظار میں. تو بہرحال آپ نے ربیع الاول یا جمادی الاولا 6 ہجری میں 200 صحابہ کے ساتھ ان کا رخ کیا. مدینہ میں حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو اپنا جانشین بنایا اور ظاہر کیا کہ آپ ملک شام کا ارادہ رکھتے ہیں. اس کے بعد آپ یلغار کرتے ہوئے, یعنی دشمن پہ حملہ کرتے ہوئے, امچ اور اسفان کے درمیان بطن غران نامی ایک وادی میں, جہاں آپ کے صحابہ کرام کو شہید کیا گیا تھا, پہنچے اور ان کے لیے رحمت کی دعائیں کی. نوٹ کیجئے گا, اللہ کے نبی ظلم برداشت نہیں کرتے تھے. موقع ملتے ہی آپ نے ان کو اس کا مزہ چکھانا چاہا کہ جن کے ظلم کی وجہ سے اتنے پیارے صحابہ کرام شہید ہو گئے تھے, اور وہاں جا کر ان پر رحمت کی دعائیں کرنا, اس کو بھی نوٹ کیجئے گا. ادھر بنو لہیان کو آپ کی آمد کی خبر ہو گئی تھی, اس لیے وہ پہاڑ کی چوٹیوں پر نکل بھاگے اور ان کا کوئی بھی آدمی گرفت میں نہ آ سکا. آپ نے ان کی سرزمین میں 2 روز قیام فرمایا. اس دوران سریے بھی بھیجے لیکن بنو لہیان نہ مل سکے. اس کے بعد آپ نے اسفان کا قصد کیا اور وہاں سے 10 شخص سوار کراغل غمیم بھیجے, علاقے کا نام ہے, تاکہ قریش کو بھی آپ کی مدد کی خبر ہو تاکہ قریش کو بھی آپ کی آمد کی خبر ہو جائے. اس کے بعد آپ کل 14 دن 14 ڈیز مدینہ سے باہر گزار کر مدینہ واپس آ گئے. یہ کیوں کہا کہ بھئی ان کو بھی خبر ہو جائے, آؤ پھر جس نے کچھ کرنا کر لو. دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جرت کو داد دینے کو دل کرتا ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ آپ سے مجھ سے بھی حکمت کے ساتھ معاملات لے لے. اس مہم سے فارغ ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پے در پے فوجی مہمات اور سریے روانہ فرمائے. ان میں اب مزید کچھ ذکر ہے. तो पहली चीज़ से क्या सीखा कि आप डरते नहीं थे, मुनासिब वक्त का इंतज़ार करते थे और मौका देख कर फैसले देते थे। अल्लाह ताला हमारी डिसीजन पावर स्ट्रॉन्ग कर दे। इसके बाद नंबर चार पे जो जो सरिया है उसको सरिया गमर कहते हैं। रबीउल अव्वल या रबीउल आखर सन 6 हिजरी में हज़रत उकाशा बिन महसन रदी अल्लाहु अन्हो को 40 अफराद की कमान देकर मुकामे गमर की तरफ रवाना किया गया। ये बनु असद के एक चश्मे का नाम है। मुसलमानों की आमद की खबर सुनकर दुश्मन भाग गया और मुसलमान इसके 200 ऊंट मदीना हांक लाए। अब देखिए सरिया है ना, तो इसमें आप खुद नहीं गए, लेकिन गजवा होता तो आप खुद जाते। तो उकाशा बिन महसन को लिया, 40 अफराद इनके अंडर किए और मुकामे गमर की तरफ रवाना किया। और ये असल में एक चश्मे का नाम है। दुश्मन भाग जाते थे, नोट कीजिएगा। देखिए इस्लाम का मिजाज बड़ा खूबसूरत है, लड़ना मकसद नहीं है, सिर्फ दुश्मन को ये एहसास दिला दीजिए कि हम सो नहीं रहे, हम जाग रहे हैं, हमारी नज़र हर चीज़ पे। खामखा ख़ुद को बेवकूफ़ साबित करना और दुबकते ही रहना और डर डर के जीना, ये अल्लाह के नबी सल्लम को नहीं आता था। बहरहाल देख लीजिए, दुश्मन भाग गया और 200 ऊँट मुसलमानों को मिल गए। इसके बाद सरिया ज़ुल्क़िस्सा, इसी रबील अव्वल या रबील आखिर सन 6 हिजरी में हज़रत मोहम्मद बिन मुस्लिमा रदी अल्लाह अन्हो की सरबराही में 10 अफराद का एक दस्ता ज़ुल्क़िस्सा की जानिब रवाना किया गया। ये मुकाम बनु सालबा के दयार में वाक़े था। दुश्मन जिसकी तादाद 100 थी, कमीन गाह में छुप गया, यानी ऐसी जगह जहाँ छुप के हमला किया जाए। और जब सहाबे करम सो गए तो अचानक हमला करके इन्हें कत्ल कर दिया। सिर्फ मोहम्मद बिन मुस्लिमा रदी अल्लाहु अन्हो बच निकलने में कामयाब हो गए और वो भी ज़ख्मी होकर। तो क्या पता चला कि नबी सल्लम ने 10 लोगों का एक दस्ता भेजा मोहम्मद बिन मुस्लिमा के साथ, लेकिन दुश्मन 100 थे, 10 गुना ज़्यादा नफरी थी। सुभान अल्लाह, देखिए जुरत होनी चाहिए, फतह शिकस्त तो बाद की बात है। लेकिन उन्होंने भी जागते में नहीं मुसलमानों पर हमला किया, जब सो गए तो फिर कत्ल किया। यानी 10 सहाबा का रोब 100 कुफार के दिलों पर ज्यादा था। सरिया ज़ुल्क़िस्सा 2 फिर एक और होता है इसी मुकाम पे। मोहम्मद बिन मुस्लिमा के रफ़क़ा की शहादत के बाद रबीउल आखिर सन 6 हिजरी में ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बैदा रज़ी अल्लाहु अन्हो को ज़ुल्क़िस्सा की जानिब रवाना फरमाया। उन्होंने 40 अफराद की नफरी लेकर मस्कूरा सहाबे कराम की शहादत गाह का रुख किया और रात भर पैदल सफ़र करके अलल असबाह बनु सालबा के दियार में पहुँचते ही छापा मार दिया। लेकिन बनु सालबा इस तेज़ी से पहाड़ों में भागे कि मुसलमानों की गिरफ्त में न आ सके। सिर्फ एक आदमी पकड़ा गया और वो भी मुसलमान हो गया, अलबत्ता मवेशी और बकरियां हाथ आईं। तो क्या नुकसान हुआ, एक शख्स मुसलमान हो गया और क्या चाहिए। इससे पता चलता है कि नबी सल्लम की पूरी कोशिश या पूरी नज़र सिर्फ ज़मीनों पर और माल गनीमत पर नहीं होती थी। अगर किसी एक को इस्लाम मिल जाए तो ये भी एक बहुत बड़ा माल गनीमत था। फिर इसके बाद सरिया जमूम, ये सरिया जैद बिन हारिसा रदी अल्लाहु अन्हो के ज़ेर क़ियादत रबीउल आखिर सन 6 हिजरी में जमूम की जानिब रवाना किया गया। जमूम मराव जहरान, जिसको आज के दौर में वादी फातिमा कहते हैं, इसमें बनु सुलैम के एक चश्मे का नाम है। हज़रत जैद वहाँ पहुँचे तो कबीला मुजैना की एक औरत जिसका नाम हलीमा था गिरफ्त में आ गई। उसने बनु सुलैम के एक मुकाम का पता बताया जहाँ से बहुत से मवेशी बकरियाँ और कैदी हाथ आए। हज़रत जैद ये सब लेकर मदीना वापस आए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मुज़नी कबीले के नाम की वजह से कह रहे हैं, इस मुज़नी औरत को आज़ाद करके इसकी शादी कर दी। तो अब आप देख रहे हैं कि ये छोटी छोटी झड़पें भी होती ही रहती थी। कोई ही दिन होगा कि कोई प्रोजेक्ट ना हो, तो काम करते जाइए, प्रोजेक्ट्स देते रहिए। जिस बंदे से अल्लाह जो काम लेना चाहे अल्लाह उसके लिए रास्ते बना देगा। फिर इसके बाद सरिया ईस, ये सरिया 170 सवारों पर मुश्तमिल था और इसे भी हज़रत जैद बिन हारिसा रदी अल्लाहु अन्हो के ज़ेर क़ियादत जमादियल उला सन 6 हिजरी में ईस की जानिब रवाना किया गया था। इस मुहिम में कुरैश के काफ़िले का माल हाथ आया जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद हज़रत अबुल आस की क़ियादत में सफ़र कर रहा था। अबुल आस उस वक्त तक मुसलमान ना हुए थे, वो गिरफ्तार तो ना हो सके लेकिन भागकर सीधे मदीना पहुंचे और हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा की पनाह लेकर इनसे कहा कि वह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह कर काफ़िले का माल वापस दिला दें। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ये बात पेश की तो आपने किसी तरह का दबाव डाले बग़ैर सहाबा कराम से इशारा किया कि माल वापस कर दें। सहाबा कराम ने थोड़ा बहुत और छोटा बड़ा जो कुछ था सब वापस कर दिया। अबुल आस सारा माल लेकर मक्का पहुंचे, अमानतें इनके मालिकों के हवाले की, फिर मुसलमान होकर मदीना तशरीफ लाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही निकाह की बुनियाद पर हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा को उनके हवाले कर दिया, जैसा कि सही हदीस से साबित है। सुभान अल्लाह। आपने पहले ही निकाह की बुनियाद पर इसलिए हवाले कर दिया था कि इस वक्त तक कुफ्फार पर मुसलमान औरतों के हराम किए जाने का हुक्म नाजिल नहीं हुआ था। और एक हदीस में जो ये आया है कि आपने निकाह जदीद के साथ रुख्सत किया था या ये कि 6 बरस के बाद रुख्सत किया था, तो ये ना तो मानन सही है ना सनदन, यानी इसकी कोई जवाब इसका कोई जवाब नहीं है बल्कि दोनों लिहाज से ज़यीफ़ है। और जो लोग इसी ज़यीफ़ हदीस के कायल है वो एक अजीब मुतज़ाद बात कहते हैं। वो कहते हैं कि अबू लास सन 8 हिजरी के आखिर में फ़तेह मक्का से कुछ पहले मुसलमान हुए थे, फिर वो ये भी कहते हैं कि सन 8 हिजरी के दरमियान में हज़रत ज़ैनब का इंतकाल हो गया था। हालांकि अगर दोनों बातें सही मान ली जाएं तो तज़ाद बिल्कुल वाज़ेह है। सवाल यह है कि ऐसी सूरत में अबू लास के इस्लाम लाने और हिजरत करके मदीना पहुंचने के वक्त हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा जिंदा ही कहाँ थी कि नहीं इनके पास निकाह जदीद या निकाह कदीम की बुनियाद पर अबुल आस के हवाले किया जाता। हमने इस मौजू पर बुलूगुल मराम की तालीक़ में तफसील से गुफ्तगू की है। मशहूर साहिब मगाजी, मगाजी कौन होते हैं जो अल्लाह के नबी के गजबात का हाल लिखे। मूसा बिन अकबा का रुझान इस तरफ है कि ये वाक़या सन 7 हिजरी में अबू बसीर और इनके रफ़का के हाथों पेश आया था, लेकिन ना ये हदीस सही, ना ये सही हदीस के मवाफिक है और ना हदीस दईफ़ के। तो बहरहाल ये तो एक साइड इशू था, लेकिन जहाँ से आपको ये पता चलता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरीके से हालात पे नज़र रखते थे और मुख्तलिफ तरह से ऐसी चीज़ों को बुनियाद बनाकर जो कभी किसी ने ज्यादती की होती मुनासिब मौका देखकर फिर उसको उसका बदला दिया जाता। आगे है सरिया तर्फ या तुर्क। ये सरिया भी हज़रत ज़ैद बिन हारिसा की क़ियादत में जमादिल आखिरा में तुर्क या तर्फ, तर्फ या तुर्क नामी मुकाम की तरफ रवाना किया गया। यह मुकाम बनु सालबा के इलाके में था। हज़रत ज़ैद के साथ सिर्फ 15 आदमी थे लेकिन बदुओं ने खबर पाते ही राह फरार इख्तियार की। इन्हें खतरा था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ला रहे हैं। हज़रत ज़ैद को 4 ऊँट हाथ लगे और वो 4 रोज़ बाद वापस आए। अच्छा, ये हर वक्त सहाबा ये नहीं कहते थे अल्लाह के नबी बस करें ना, ये क्या प्रोजेक्ट ही शुरू कर रहे हैं, क्या हो गया, फारिग ही नहीं बैठने देते, काम ही बड़े कराते हैं हमसे, है कोई ऐसी टोन, तसव्वुर भी नहीं है। और सहाबा अल्लाह के नबी के कहने पे करते भी नहीं थे। याद रखिए जिनको काम करने की आदत हो जाती है ना वो फारिग नहीं रह सकते। सिर्फ काम की नौयत बदल जाती है, हालात और मौके देख लेते हैं और फिर जैसे जैसे काम करने का मौका मिले उस पर खुशी महसूस करते हैं। तो अपना जायज़ा लीजिए, काम का शौक है, काम करने के लिए कोई कहे तो खुशी होती है या फिर काम का सुनकर परेशानी होती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे उज़र बस बदलते रह रहे हैं, कभी एक वजह थी तो अब दूसरी बन गई है, कल ये वजह थी आज ये वजह। तो याद रखिए कि हालात का उतार चढ़ाव इसीलिए आते हैं ज़िंदगी में कि अल्लाह ताला हमें छान फटक कर दिखा दे कि हम में से कितने लोग पूरे दिल दिमाग और पूरे शऊर के साथ नेकियां करते हैं और कितने लोग हैं जो बस इस बात पे ही बंधे हुए हैं कि चलिए अब कुछ तो करना है और कुछ तो फिर हमसे भी करवाएंगे ही, तभी तो हम करेंगे। तो नेकी वो जो खुद अपनी खुशी से की जाए। सहाबा बार बार पूछा करते थे यस सलूनक माजा युनफिकून, हम क्या खर्च करें, हम क्या कहें, किस तरह की बात हो। तो अल्लाह ताला से ये दुआ किया करें कि अल्लाह हमसे वो काम ले जो हमारी हमारी असल को खोल दे और हमारे अंदर की खैर को जाहिर ले आए, और शर अगर कोई हमारे अंदर है کوئی کسی بھی قسم کی کوئی چیز تو اللہ تو اپنی رحمت سے اس کو ہم سے دور کر دے. جنگوں سے سیکھنے والی یہی باتیں ہیں. ورنہ دیکھیں آپ نے میں نے کوئی جنگیں کرنی ہیں؟ ہاں ہم نے کوئی باہر جا کے میدان جنگ میں جانا ہے؟ اللہ نہ کرے اسلام پہ ایسا کوئی وقت آئے. لیکن اصل کام کام اور کام, کام کرنے کا طریقہ سیکھنا ہے اللہ کے نبی سے, پھر ہی وہ خیر آئے گی جو کہ دنیا کو اسلام جیسی خوبصورت دولت سے روشناس کرواتی ہے. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جمود نہیں تھا, اور ایسا بندہ کبھی بوڑھا نہیں ہوتا. اس کی زندگی میں جمود آتا ہی نہیں ہے, وہ آنے کیسے دے گا؟ جمود تو ان لوگوں کی زندگی میں آتا ہے جو ایک کام کر کے پھر اس کے بعد بہت لمبا ریسٹ کرتے ہیں, پھر اس کا نشہ آتا ہے, پھر اس کی خوشی ہوتی ہے, پھر کبھی غم ہوتا ہے, کبھی کچھ اور کبھی کچھ. تو بہرحال اللہ کے نبی خود بھی کام کرتے تھے اور دوسروں سے کام بھی لیتے تھے. پھر اس کے بعد دیکھیے اگلا غزوہ سریہ وادی القرآ. یہ سریہ 12 آدمیوں پر مشتمل تھا اور اس کے کمانڈر بھی حضرت زید رضی اللہ عنہ ہی تھے. وہ رجب سن 6 ہجری میں وادی القرآ کی جانب روانہ ہوئے. مقصد دشمن کی نقل و حرکت کا پتہ لگانا تھا, مگر وادی القرآ کے باشندوں نے ان پر حملہ کر کے 9 صحابہ کو شہید کر دیا اور وہ صرف 3 بچ سکے, جن میں ایک خود حضرت زید رضی اللہ عنہ تھے. دیکھیے صحابی بھی جاتے تھے دنیا سے, لیکن کوئی شور و غل نہیں بچتا تھا. کوئی ان کے ساتھی, ان کے گھر والے یہ نہیں کہتے ہوں گے کیا مروا دیا, ہائے اب ان کے بچوں کا کیا ہوگا. زندگی کا مقصد سمجھ جائیں اگر, تو پھر دین کے رستے میں کام آ جانا, یہی ہے مقصد حیات کا مل جانا. آگے ہے سریہ خبت. اس سریہ کا زمانہ رجب 8 ہجری میں بتایا جاتا ہے, اور اگر آپ چیک کریں نا 150 مہینوں کو, ہر ایک آدھ مہینے کے بعد جنگ ہے. چلے اللہ کے نبی خود نہیں بھی کسی میں گئے تو خبر تو رکھتے تھے نا, کتنے مصروف انسان تھے آپ, ہر وقت آپ کے ذہن پہ کوئی نہ کوئی پروجیکٹ ہوتا تھا. تو یہ سریہ ہے 8 ہجری میں, مگر سیاق بتاتا ہے کہ یہ حدیبیہ سے پہلے کا واقعہ ہے. حضرت سیاق کہتے ہیں کانٹیکسٹ, حضرت جابر کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے 300 سواروں کی جمعیت روانہ فرمائی. ہمارے امیر ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ تھے. قریش کے ایک قافلے کا پتہ لگانا تھا. ہم اس مہم کے دوران سخت بھوک سے دوچار ہوئے, یہاں تک کہ پتے جھاڑ جھاڑ کر کھانا پڑے, اس لیے اس کا نام جیش خبت پڑ گیا. خبت جھاڑے جانے والے پتوں کو کہتے ہیں. آخر ایک آدمی نے 3 اونٹ ذبح کیے, پھر 3 اونٹ ذبح کیے, پھر 3 اونٹ ذبح کیے, لیکن اس کے بعد ابو عبیدہ نے اسے منع کر دیا. پھر اس کے بعد ہی سمندر نے امبر نامی ایک مچھلی پھینک دی, جس سے ہم آدھے مہینے تک کھاتے رہے اور اس کا تیل بھی لگاتے رہے, یہاں تک کہ ہمارے جسم پہلی حالت پر پلٹ آئے اور تندرست ہو گئے. حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اس کی پسلی کا ایک آنڈا لیا اور لشکر کے اندر سب سے لمبے آدمی اور سب سے لمبے اونٹ کو دیکھ کر آدمی کو اس پر سوار کیا, اور وہ سوار ہو کر کانٹے کے نیچے سے گزر گیا. یعنی اتنی بڑی مچھلی تھی وہ. ہم نے اس کے گوشت کے کچھ ٹکڑے توشے کے طور پر رکھ لیے, اور جب مدینہ منورہ پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس کا تذکرہ کیا. آپ نے فرمایا یہ ایک رزق ہے جو اللہ نے تمہارے لیے برآمد کیا تھا, اس کا گوشت تمہارے پاس ہو تو ہمیں بھی کھلاؤ. ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ گوشت بھیج دیا. واقعے کی تفصیل اتنی ہی ملتی ہے. اوپر یہ جو کہا گیا کہ اس واقعے کا سیاق بتاتا ہے کہ یہ حدیبیہ سے پہلے کا واقعہ ہے, اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ صلح حدیبیہ کے بعد مسلمان قریش کے کسی قافلے سے تعرض نہیں کرتے تھے, کیونکہ اس کی شرائط میں ایک شرط تھی نا کہ دونوں کے مابین کوئی جنگ نہیں ہوگی. تو کیا پتہ چلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صحابہ کرام ایک تحفے کی صورت پہ تھے, اللہ کا ایک انعام تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ذریعے اس مشن کی تکمیل پہ دن رات لگے ہوئے تھے جس پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فائز کیا تھا, اور آپ نے اس کام کو بہت ہی بہترین طریقے سے پورا بھی کیا اور اس کو پوری طرح سے آگے کرنے کی دعوت بھی دی. اللہ کرے کہ ہم بھی اپنے اس کام کے ساتھ جڑ جائیں اور اس طریقے سے لگ جائیں کہ جس کے بعد پھر ہمیں کوئی چیز مشکل نہ لگے. آپ دیکھیں کہ جب مقصد کی دھن ہوتی ہے نا تو پھر انسان کام کر لیتا ہے اور اتنے بہترین طریقے سے کام کرتا ہے, اتنا اس کا دل خوش ہوتا ہے اس سارے کاموں پہ کہ وہ اسی خوشی میں آگے سے پھر آگے ہی بڑھتا جاتا ہے. اور اس کو اللہ تعالیٰ ایک اندر کا اطمینان بھی دیتے ہیں, ایک شرح صدر بھی اس کو مل جاتا ہے کہ میرے مالک نے مجھے ایک کام دیا ہے اور میں نے اس کام کو کرنا ہے. تو یہ تو تھے وہ چھوٹے چھوٹے سرغیات سرایا جو اللہ کے نبی کی زندگی میں ہوئے. اب اس کے بعد ایک بہت بڑا غزوہ جس کو غزوہ بنی مستلق یا غزوہ مرائسی کہتے ہیں, سن 5 یا 6 ہجری میں یہ ہوا تھا. دو وجوہات ہیں اس کے نام کی, دونوں کو بھی ہم پڑھیں گے. اور اس جنگ کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک بہت اہم واقعہ بھی جڑا ہوا ہے. دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے نبی کو آپ نے جس جس آزمائش میں ڈالا اور پھر وہ اس میں پورے اترے, اے مالک تو ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم اپنی زندگی میں آئی ہوئی چھوٹی بڑی پریشانیاں اور مشکلات ان سے حسن و خوبی کے ساتھ سرخرو ہو جائیں, اور اللہ ان چیزوں کو ہمارے ایمان کی بہتری اور بڑھوتری کا ذریعہ بنا دیں. تو آئیے دیکھتے ہیں غزوہ مرائسی یا غزوہ بنو مستلق. بنو مستلق قبیلے کا نام تھا جس سے یہ غزوہ ہوا, اور مرائسی اس کنویں کا نام تھا جس مقام پہ یہ غزوہ ہوا. یہ غزوہ جنگی نقطۂ نظر سے کوئی بھاری برکم غزوہ نہیں ہے, مگر اس حیثیت سے اس کی بڑی اہمیت ہے کہ اس میں چند واقعات ایسے رونما ہوئے جس کی وجہ سے اسلامی معاشرے میں اضطراب اور ہلچل مچ گئی. سوچئے ذرا, پتہ تو آپ کو بھی لگی گیا ہوگا ہاں. اور جس کے نتیجے میں ایک طرف منافقین کا پردہ فاش ہوا اور دوسری طرف ایسے تعزیری قوانین, تعزیری جس پہ حدیں ہوتی ہیں اور اسلامک لاز نافذ ہوتے ہیں, ایسے تعزیری قوانین نازل ہوئے جس سے اسلامی معاشرے کو شرف و عظمت اور پاکیزگی نفس کی ایک خاص شکل عطا ہوئی. ہم پہلے اس غزوے کا ذکر کریں گے, اس کے بعد ان واقعات کی تفصیل پیش کریں گے. یہ غزوہ اہل سیر, سیر لکھیے گا, سیر نہ کہہ دیں, عرب لگا لیا کریں. اہل سیر یعنی سیرہ لکھنے والوں کے بقول شعبان سن 5 ہجری یا سن 6 ہجری میں پیش آیا. اس کی وجہ یہ ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ بنو مستلق کا سردار حارث بن ابی درار آپ سے جنگ کے لیے اپنے قبیلے اور کچھ دوسرے عربوں کو ساتھ لے کر آ رہا ہے. آپ نے برائدہ بن حسیب اسلمی رضی اللہ عنہ کو تحقیق حال کے لیے روانہ فرمایا. انہوں نے اس قبیلے میں جا کر حارث بن ابی درار سے ملاقات اور بات چیت کی اور واپس آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حالات سے باخبر کیا. اسے کیا پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر طرح کی چیزوں کی پہلے ریسرچ کرتے تھے, تحقیق کرتے تھے اور اس کو پھر بہترین طریقے سے لیتے تھے. اب ایک چھوٹا سا سوال پہلے سن لیجئے کہ سن 5 ہے یا 6 ہے, یہ شک کیوں ہے؟ یعنی اتنی بڑی بات ہے اور سن کا بھی نہیں پتہ. تو پہلی بات دیکھیے گا کہ اسلام میں بہت زیادہ دنوں, مہینوں اور سالوں کو کاؤنٹ نہیں کیا جاتا. زیادہ انکلائنیشن سن 6 ہجری کی طرف ہے, اور اس کی دلیل یہ دی جاتی ہے کسی غزوے سے واپسی پر واقع افق ہوا, یعنی حضرت عائشہ صدیقہ پر جھوٹی تہمت لگائے جانے کا واقعہ پیش ہوا. اور یہ بھی پتہ ہے ہم سب کو کہ یہ واقعہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی اور مسلمان عورتوں کے لیے پردے کا حکم نازل ہو چکنے کے بعد پیش آیا تھا. چونکہ حضرت زینب کی شادی سن 5 ہجری کے بالکل آخر میں یعنی ذوالقعد یا ذوالحج 5 ہجری میں ہوئی تھی, تو اسی لیے پھر اتفاق ہے کہ یہ غزوہ شعبان ہی کے مہینے میں پیش آیا, اور یہ 5 کا شعبان نہیں بلکہ سن 6 ہجری کا شعبان تھا. دوسری طرف جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ سن 5 ہجری کے شعبان میں یہ ہوا, تو اس کی دلیل یہ ہے کہ حدیث عفق کے اندر صاحب عفق کے سلسلے میں حضرت سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ کے درمیان سخت کلامی کا ذکر موجود ہے. اور معلوم ہے کہ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ 5 ہجری کے آخر میں غزوہ بنو قریظہ کے بعد انتقال کر گئے تھے. اس لیے واقف کے وقت ان کی موجودگی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ واقعہ سن 6 میں نہیں بلکہ 5 میں ہوا۔ اب یہ ایک علمی بحث ہے، ہمیں اس سے فرق تو نہیں پڑتا، لیکن دیکھیے کہ ہر چیز کس طرح سے ٹیکل کی گئی ہے۔ تو ہر ایک اپنی رائے دیتا ہے، جو 5 کہتے ہیں وہ بھی رائے دیتے ہیں، جو 6 کہتے ہیں وہ بھی رائے دیتے ہیں، لیکن ہمارے لیے تو اس میں اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آنے والا یہ غزوہ بڑی اہمیت کا حامل ہو گیا۔ خیر کیا ہوا، جب آپ کو خبر کی صحت کا اچھی طرح یقین آ گیا، یعنی یہ خبر سچی ہے جو کہ آپ تک پہنچی ہے، تو آپ نے صحابہ کو تیاری کا حکم دیا اور بہت جلد روانہ ہو گئے۔ روانگی 2 شعبان کو ہوئی۔ اس غزوے میں آپ کے ہمراہ منافقین کی بھی ایک جماعت تھی جو اس سے پہلے کسی غزوے میں نہیں گئی تھی۔ آپ نے مدینہ کا انتظام حضرت زید بن حارثہ کو، اور کہا جاتا ہے کہ حضرت ابو ذر کو، اور کہا جاتا ہے کہ نمیلہ بن عبداللہ لیثی کو سونپا، یعنی ان میں سے کسی ایک کو۔ حارث بن ابی درارت نے اسلامی لشکر کی خبر لانے کے لیے ایک جاسوس بھیجا تھا، لیکن مسلمانوں نے اسے گرفتار کر کے قتل کر دیا۔ جب حارث بن ابی درار اور اس کے رفقاء کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی اور اپنے جاسوس کے قتل کیے جانے کا علم ہوا تو وہ سخت خوف زدہ ہوئے، اور جو عرب ان کے ساتھ تھے وہ سب بکھر گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چشمہ مریسی تک پہنچے تو بنو مستلق امادہ جنگ ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے بھی صف بندی کر لی۔ پورے اسلامی لشکر کے علم بردار کہتے ہیں جھنڈا اٹھانے والے کو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے، اور خاص انصار کا پھریرا جھنڈے کو کہتے ہیں، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تھا۔ کچھ دیر فریقین میں تیروں کا تبادلہ ہوا، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے صحابہ کرام نے یک بارگی حملہ کیا اور فتح یاب ہو گئے۔ مشرکین نے شکست کھائی، کچھ مارے گئے، عورتوں اور بچوں کو قید کر لیا گیا، مویشی اور بکریاں بھی ہاتھ آئیں۔ مسلمانوں کا صرف ایک آدمی مارا گیا، جسے ایک انصاری نے دشمن کا آدمی سمجھ کر مار دیا تھا۔ اس غزوے کے متعلق اہل سیر کا بیان یہی ہے، لیکن علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ وہم ہے، کیونکہ اس غزوے میں لڑائی نہیں ہوئی تھی، بلکہ آپ نے چشمے کے پاس ان پر چھاپا مار کر عورتوں، بچوں اور مال مویشی پر قبضہ کر لیا تھا، جیسا کہ صحیح بخاری میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو مستلق پر چھاپا مارا اور وہ غافل تھے۔ قیدیوں میں حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ بھی تھی، جو بنو المستلق کے سردار حارث بن ابی درار کی بیٹی تھی۔ وہ ثابت بن قیس کے حصے میں آئیں، ثابت نے انہیں مکاتب بنا لیا۔ مکاتب سمجھتے ہیں نا، کہ کچھ پیسہ دے کر آزاد کرنے والی جو بات ہے، مکاتبت، یعنی مکاتب وہ غلام یا لونڈی ہوتی ہے جو اپنے مالک سے یہ طے کر لے کہ ایک مقرر رقم میں دے کر مالک کو آزاد ہو جاؤں گی۔ تو یہ اچھا عمل ہے، اس سے بھی لوگ آزاد کیے گئے، بہت سارے لوگ اسی سے ختم ہو گیا غلامی کا سلسلہ آگے سے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جانب سے مقررہ رقم ادا کر کے ان سے شادی کر لی۔ اس شادی کی وجہ سے مسلمانوں نے بنو مستلق کے 100 گھرانوں کو جو مسلمان ہو چکے تھے آزاد کر دیا، یعنی یہ شادی اسلام کے لیے کتنی بابرکت ثابت ہوئی۔ کہنے لگے کہ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرال کے لوگ ہیں۔ یہ ہے اس غزوے کی روداد۔ باقی رہے وہ واقعہ جو اس غزوے سے میں پیش آئے، جس غزوے میں پیش آئے تو چونکہ ان کی بنیاد عبداللہ بن نبی رئیس المنافقین اور اس کے رفقاء تھے، اس لیے بھیجا نہ ہوگا کہ پہلے اسلامی معاشرے اس لیے یہ بات بھیجا نہ ہوگی کہ پہلے اسلامی معاشرے کے اندر ان کے کردار اور رویے کی ایک جھلک پیش کر دی جائے، بعد میں واقعات کی تفصیل دی جائے۔ یعنی پہلے حالات تو پتہ ہونا، کیا حالات تھے، کیا سنیریو تھا، کہاں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور یہاں سے آپ سیکھیں گے بھی بہت کچھ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے ہر چیز کے اوپر نظر رکھتے تھے۔ غزوہ بنی مستلق سے پہلے منافقین کا رویہ، عبداللہ بن ابی کو اسلام اور مسلمانوں سے عموماً اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خصوصاً بڑی قد تھی، یعنی ضد تھی۔ چونکہ اوس و خزرج اس کی قیادت پر متفق ہو چکے تھے اور اس کی تاج پوشی کے لیے مونگوں کا تاج بنایا جا رہا تھا، یعنی مونگے ہوتے ہیں نا، قیمتی پتھر۔ اتنے میں مدینہ کے اندر اسلام کی شعائیں پہنچ گئیں اور لوگوں کی توجہ इब्ने उबई से हट गई, इसलिए इसे एहसास था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी बादशाहत छीन ली, यानी वो तो इसको बादशाहत ही कहता था ना। इसकी ये कद और जलन इब्तदाए हिजरत से ही वाजे थी, जबकि अभी इसने इस्लाम का इजहार भी नहीं किया था। फिर इस्लाम का इजहार करने के बाद भी इसकी यही रविश रही। चुनांचे इसके इजहार इस्लाम से पहले एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गधे पर सवार हजरत साद बिन उबादा की आदत को तशरीफ ले जा रहे थे के रास्ते में एक मजलिस से गुजर हुआ जिसमें अब्दुल्ला बिन उबई भी था। इसने अपनी नाक ढक ली और बोला, हम पर गुबार न उड़ाओ। फिर जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले मजलिस पर कुरान की तिलावत फरमाई तो कहने लगा कि आप अपने घर में बैठिए और हमारी मजलिस में कुरान सुना सुना कर हमें तंग न कीजिए। लेकिन जुमलों से ही कैसी नफरत और कैसा बोहस झलक रहा है ना, ऐसे लग रहा है कि जैसे वाकई वो ऐसा देखना नहीं चाहता था या उसको ये चीज़ें अच्छी नहीं लग रही थी। खैर, ये इजहार इस्लाम से पहले की बात है, लेकिन जंग बदर के बाद जब इसने हवा का रुख देख कर इस्लाम का इजहार किया तब भी वो अल्लाह और उसके रसूल और अहले ईमान का दुश्मन ही रहा। नोट कीजिएगा, जिसके नसीब में नहीं होती ना खैर, उसको नहीं मिलती। उस बंदे के नसीब में अगर वाकई खैर होती तो क्या अल्लाह के नबी का दौर पाकर भी वो इस तरह से महरूम रहता? सोचिए, कभी भी ना रहता। ये तो उसका नसीब ऐसा था, वरना अगर वो अच्छा रहता तो उसको बहुत सारी खैर भी मिलनी थी, क्योंकि अल्लाह के नबी टैलेंटेड लोगों की बहुत कदर करते थे। तो अगर आपने दूसरों से दीन के काम लिए तो क्या अब्दुल्ला बिन उबई से ना लेते? नोट कीजिएगा एक बात, आप कितने ही टैलेंटेड क्यों ना हों, अगर आप मुखलिस नहीं हैं या आप फोकस्ड नहीं हैं या अगले बंदे के दिल में अपनी जगह नहीं बना पाते, आप काबिले एतमाद नहीं है ना, तो आपका टैलेंट आपको मुबारक, फिर आप बहुत ज़्यादा नहीं ले सकेंगे और दे भी नहीं सकेंगे। कुछ लोग कहते हैं आई एम एट माई ओन, मैं अपने ओन पे हूँ, रहिए शौक से रहिए, लेकिन फिर आप किसी दूसरे का एतमाद हासिल नहीं कर सकते। तो अब्दुल्ला बिन उबई ने एतमाद खो दिया, वरना यकीन करिए इस शख्स में जितना टैलेंट था ज़ाहिर था, नबी के दौर में थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में 300 लोग अपने साथ कर लिए। और यहाँ से ये पता चलता है कि उस दौर में भी देखिए कि अब्दुल्ला बिन उबई जैसी शख्सियात 1/3 ऑफ मुसलमानों को ट्रैक कर लेते थे, तो भटके से भटका लीडर भी कुछ ना कुछ लोगों को अपने पीछे लगा ही लेता। अल्लाह ताला आपको मुझे सीधे रास्ते पर लगाने वाला बना दे। खैर, अब क्या हुआ, ये सारे इस्लाम से पहले की बात है, लेकिन जंगे बदर के बाद जब इसने हवा का रुख देख कर इस्लाम का इजहार किया तब भी वो अल्लाह और इसके रसूल और अहले ईमान का दुश्मन ही रहा। और इस्लामी माशरे में इंतशार परपा करने और इस्लाम की आवाज़ कमज़ोर करने की मुसलसल तदबीरें सोचता रहा। वो दुश्मन इस्लाम यानी वो आदाए इस्लाम से बड़ा मुखलसाना रब्त रखता, यानी जो इस्लाम के खिलाफ होता वो इसका दोस्त होता। चुनाचे बनु कैनका के मामले में नहायत नामाकूल तरीके से दखल अंदाज हुआ था, जिसका जिक्र पीछे हुआ है। इसी तरह इसने गजवाए ओहद में भी शर, बदहदी और मुसलमानों में तफरीक और इनकी सफ़ों में बेचैनी और इंतशार और खुलबली पैदा करने की कोशिश की थी। इस मुनाफिक के मकर फरेब का आलम यह था कि वह अपने इजहार इस्लाम के बाद हर जुमे को जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा देने के लिए तशरीफ लाते तो पहले खुद खड़ा हो जाता और कहता, लोगों, ये तुम्हारे दरमियान अल्लाह के रसूल है, अल्लाह ने इनके ज़रिए तुम्हें इज्जत और एहतराम बख्शा है, लिहाजा इनकी मदद करो, इन्हें कुव्वत पहुँचाओ और इनकी बात सुनो और मानो। इसके बाद बैठ जाता और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठकर खुतबा देते। फिर इसकी ढटाई और बेहयाई इस वक्त इंतहा को पहुंच गई जब जंगे उहद के बाद पहला जुमा आया, क्योंकि ये शख्स इसी जंग में अपनी बदतरीन दगाबाजी के बावजूद खुतबे से पहले खड़ा हो गया और वही बातें दोहरानी शुरू की जो इससे पहले कहा करता था। लेकिन अब की बार मुसलमानों ने मुख्तलिफ अतराफ से इसके कपड़ों को पकड़कर कहा, ओ अल्लाह के दुश्मन बैठ जा, तूने जो जो हरकतें की हैं इसके बाद अब तो इस लायक नहीं रह गया। इस पर वो लोगों की गर्दनें फलांगता हुआ और ये बड़बड़ाता हुआ बाहर निकल गया कि मैं इन साहेब की ताईद के लिए उठा तो मालूम होता कि मैंने कोई मुजरिमाना बात कह दी है, यानी मैं तो बड़ा मुखलिस हूँ इनके साथ, ये मेरे ऊपर ट्रस्ट ही नहीं करते। इस तरह की बातें اتفاق سے دروازے پر ایک انصاری سے ملاقات ہو گئی. انہوں نے کہا تیری بربادی ہو واپس چل, تیری بربادی ہو واپس چل, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے لیے دعائیں مغفرت کریں گے. اس نے کہا اللہ کی قسم میں نہیں چاہتا کہ وہ میرے لیے مغفرت کی دعا کرے. دیکھیے محرومی, محرومی کی حد ہے نا, خود ہی کہہ دیا کہ مجھے نہیں چاہیے ان کی دعائیں. یاد رکھیے بعض دفعہ انسان اپنی رونت میں ایسا کچھ کہہ ہی دیتا ہے لیکن پھر اس کا نقصان ساری زندگی بھگتتا ہے. اس کے علاوہ ابن ابی نے بنو نذیر سے بھی رابطہ قائم رکھا تھا, یعنی یہود کا جو گروہ تھا ان سے, اور ان سے مل کر مسلمانوں کے خلاف در پردہ سازشیں کیا کرتا تھا. اسی طرح ابن ابی اور اس کے رفقاء نے جنگ خندق میں مسلمانوں کے اندر اضطراب اور کھلبلی مچانے اور انہیں مرعوب و دہشت زدہ کرنے کے لیے طرح طرح کے جتن کیے تھے, جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب کی حسب ذیل آیات میں کیا ہے. وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِم مِّنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا وَلَقَدْ كَانُوا عَهْدَ اللَّهِ مِن قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مسؤولا قل لن ينفعكم الفرار ان فررت من الموت او القتل واذا لا تمتعون الا قليلا قل من ذا الذي يعصمكم من الله ان اراد بكم سوءا او اراد بكم رحمه ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشخة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يخشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشخة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. بہت ہی خوبصورت آیات ہے سورۃ الاحزاب کی, آیت نمبر 13 سے لے کر 30 تک. ترجمہ سنیے تو آپ کو اس دور کے حالات کا اچھی طرح اندازہ ہوگا. اور جب منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے کہہ رہے تھے کہ ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدہ کیا تھا وہ محض فریب تھا, اور جب ان میں سے ایک گروہ کہہ رہا تھا کہ اے یثرب والو اب تمہارے لیے ٹھہرنے کی گنجائش نہیں لہذا پلٹ چلو, اور ان کا ایک فریق یہ کہہ کر نبی سے اجازت طلب کر رہا تھا کہ ہمارے گھر تو کھلے پڑے ہیں, یعنی ان کی حفاظت کا انتظام نہیں, گھروں کا ایشو, حالانکہ وہ کھلے پڑے نہ تھے. یہ لوگ محض بھاگنا چاہتے تھے, اور اگر شہر کے اطراف سے ان پر دھاوا بول دیا گیا ہوتا اور ان سے فتنے میں شرکت کا سوال کیا گیا ہوتا تو یہ اس میں جا پڑیں گے اور بمشکل کچھ ہی رکتے. انہوں نے اس سے پہلے اللہ سے عہد کیا تھا کہ پیٹھ نہ پھیریں گے, اور اللہ سے کیے ہوئے عہد کی باز پرس ہو کر رہنی ہے. نوٹ کیجئے اس کو. آپ کہہ دیجئے کہ تم موت یا قتل سے بھاگو گے تو یہ بھگدڑ تمہیں نفع نہ دے گی, اور ایسی صورت میں فائدہ اٹھانے کا یعنی تمتو کا تھوڑا ہی موقع دیا جائے گا. آپ کہہ دیں کہ کون ہے جو تمہیں اللہ سے بچا سکتا ہے اگر وہ تمہارے لیے برا ارادہ کرے یا تم پر مہربانی کرنا چاہے, اور یہ لوگ اللہ کے سوا کسی اور کو حامی و مددگار نہیں پائیں گے. اللہ تم میں سے ان لوگوں کو اچھی طرح جانتا ہے جو روڑے اٹکاتے ہیں اور اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ ہماری طرف آؤ, اور جو لڑائی میں محض تھوڑا سا حصہ لیتے ہیں. جو تمہارا ساتھ دینے میں نہایت بخیل ہیں، جب خطرہ آ پڑے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی طرف اس طرح دیدے پھرا پھرا کر دیکھتے ہیں جیسے مرنے والے پر موت طاری ہو رہی ہے، اور جب خطرہ ٹل جائے تو مال و دولت کی حرص میں تمہارا استقبال تیز چلتی ہوئی زبانوں سے کرتے ہیں۔ یہ لوگ در حقیقت ایمان ہی نہیں لاتے، ایمان ہی نہیں لائے، اس لیے اللہ نے ان کے اعمال عکارت کر دیے، اور اللہ پر یہ بات آسان ہے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ حملہ آور گروہ ابھی گئے نہیں ہیں، یعنی یقین ہی نہیں آ رہا تھا ان کو، اور اگر وہ پلٹ کر آ جائیں تو یہ چاہیں گے کہ بدوؤں کے درمیان بیٹھے تمہاری خبریں پوچھتے رہیں، اور اگر یہ تمہارے درمیان رہیں بھی تو کم ہی لڑائی میں حصہ لیں گے۔ تو ان آیات میں موقع کی مناسبت سے منافقین کے انداز فکر، طرز عمل، نفسیات اور خود غرضی اور موقع پرستی کا ایک جامع نقشہ کھینچا گیا۔ تو کیا پتہ چلا کہ منافق آستینیں بعضوں کے آستینوں کے سانپ ہوتے ہیں، مارے آستین ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے خوف زدہ رہنا چاہیے کہ جو خود تو دل سے کھوٹے ہوں آپ کو بھی پیچھے ڈال دیں۔ تو آپ دیکھیے کہ ان آیات کو پڑھنے کے بعد واقعی دل بوجھل سا ہو جاتا ہے۔ کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی گئی، کیسے دکھ ملے، تکالیف دینے والے بھی کوئی دور کے لوگ نہیں تھے، قریب کے ہی تھے، لیکن نصیب جب نہیں بندے کا کام کرتا تو وہ پھر اسی طرح اپنے لیے برے معاملات کرتا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی تھا، انشاءاللہ آگے ہم مزید اس کو دیکھیں گے کہ کس طریقے سے ان سارے حالات میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد میں بہت بڑی خیر دی، اور آپ کی ازواج بھی اس سارے معاملات میں آپ کے ساتھ رہیں۔ اگر اللہ کے نبی کو تکلیفیں ملیں، آپ کو کچھ آزمائشیں آئیں، تو آپ کی ازواج بھی اسی طرح کی مشکلات سے گزاری گئیں، تبھی تو پھر ان کے مقام بہت اعلیٰ ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ سے مجھ سے راضی ہو جائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و توب الیک، ربنا تقبل منا، انک انت السمیع العلیم، و توب علینا انک انت التواب الرحیم۔ و صلی اللہ تعالی خیر خلقہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔